أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ قرآن کریم کے تیسویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ العادیات تمام کی تھی۔ گزشتہ درس میں سورۃ القارعہ کے تلاوت اور اس کے بعد مختصر ترجمہ اور وضاحت سے ہم اس درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ سورۃ القارعہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر ایک، القارعہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ۔ دو، ما القارعہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے۔ تین، وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے۔ القارعہ، کہ جس سے مراد قیامت کا دن ہے، اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، القارعہ کا معنی ہے جب کوئی دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور اگر زیادہ شدت سے کھٹکھٹایا جائے تو اسے کھڑکھڑانا بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، مثال کے طور پر گھر کے اندر افراد سو رہے ہیں اور کوئی بہت زور سے آ کے اچانک دروازے کو کھڑکھڑا دے، بہت زور کے ساتھ دروازے کو پیٹے، تو کیا ہوگا؟ گھر کے اندر سونے والے لوگ اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں گے اور ایک عجیب و غریب کیفیت ان پر طاری ہو جائے گی کہ کیا حادثہ یا کیا مصیبت پیش آ گئی ہے جو اس طرح زور سے دروازہ کھڑکھڑایا جا رہا ہے۔ تو آپ اسی معنی کو تصور کیجئے روز قیامت کے بارے میں، جس طرح سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ایک زوردار آواز کے جو انہیں آ کر گرفت میں لے لے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی جب قیامت کی وہ زوردار آواز آئے گی، اس کے آنے کا اعلان کیا جائے گا، تو گویا اس وقت بھی بہت سارے لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے یا اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، اسی دنیا کی طرف توجہ ہوگی، لیکن جب وہ آئے گی تو اچانک گویا ہڑبڑا اٹھیں گے، کھڑکھڑانے والی، یعنی جو ہر چیز کو ہلا کر لرزا کے رکھ دے گی، اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھ دے گی اس حادثے کی شدت کی وجہ سے۔ اس قیامت کے دن کو قرآن مجید نے القارعہ کا نام دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی القارعہ کا نام لینے کے بعد اس حادثے کی عظمت اور ہولناکی کو بتانے کے لیے ان الفاظ کی تکرار فرما رہا ہے۔ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے۔ بس اب آپ متوجہ ہو گئے کہ ہم چاہے ترجمہ کریں کھٹکھٹانے والی या कहें हम के खड़खड़ाने वाली, या हम कहें कि वो हिला के रख देने वाला हादसा, तो अल्फाज का फ़र्क है, माना एक ही है। अल्फाज के इंतखाब का फ़र्क है, माना इंशाल्लाह आपके जहनों में वाज़ है। तो खुदा बंदे आलम उस अजीम दिन की अजमत को सुनने वाले के जहन की तवज्जो करवाने के लिए फरमा रहे, वमा अदरा कमल कारिया, और तुझे किसने बताया है कि वो खड़खड़ा देने वाली या वो हिलाकर रख देने वाला हादसा वो क्या है, यानी उसकी शिद्दत क्या होगी, उसकी हौलनाकी क्या होगी, उस दिन तुम्हारी हसरत का क्या आलम होगा, उस दिन आने वाले अजाब की कैफियत क्या होगी, उस दिन जिसको खुशी मिलेगी उसकी खुशी की कैफियत कैसी होगी, किसी भी चीज़ का तुम यहाँ पर बैठकर तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि उस दिन जब वो आएगा तो कैफियत मनाजिर किस किस्म की होगी। आयत नंबर 4, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस, उस दिन लोग बिखरे हुए परवाने, बिखरे हुए पतंगे, जो आप अक्सर देखते हैं ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में, अगर जहाँ पर कोई लाइट या चिराग वगैरह जल रहा हो तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे परवाने जमा हो जाते हैं और उससे टकरा कर गिरते भी हैं, मरते भी हैं, आपस में भी टकराते हैं। एक अजीब किस्म की बेनज़्म हरकत होती है उन परवानों की। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे, क़यामत के दिन इंसान जो आज अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है, मुतकब्बिर हो जाता है, अपने आप को बड़ी चीज़ समझने लगता है, तो उस दिन तुम इंसानों की ऐसी हालत देखोगे जैसे आज पतंगों की हालत देखते हो। क्या हैसियत होती किसी पतंगे की, एक हकीर चीज़ है देखने में, और वो भी दीवारों से और चीज़ों से टकरा टकरा कर ज़मीन पे गिर रहे होते हैं, जो लाइट्स जल रही होती हैं उनसे टकरा टकरा के ज़मीन पर गिर रहे होते हैं, और जब उड़ते भी हैं तो बड़े बेहंगम तरीके से उड़ते हैं। तो ये तस्वीर परवरदिगार आलम इस लफ्ज़ के ज़रिए से, कल फराशिल मबथूस, बिखरे हुए पतंगे, बिखरे हुए परवाने, इन अल्फाज से खुदावंद आलम हमारे जहनों को वो तस्वीर, उस तस्वीर की तरफ मुतवज्जे करना चाहता है कि तुम इंसानों की हालत उस दिन ऐसी होगी। उस रोज़ लोग इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। 5, वतकूनु जिबालु कल अहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। आपने शायद मुशाहिदा किया हो कि जब रुई को धुना जाता है उसकी हालत क्या हो जाती है, बिल्कुल नरम और एक ख़ास कैफियत हो जाती है कि जो बिल्कुल कमज़ोरी और नरमी की अलामत है, वो चीज़ कि जिसे सख्त तरीन समझा जाता है, इंसान समझता है, जैसे पहाड़, क़यामत के दिन उनकी सारी सख्ती ख़त्म हो जाएगी। और इसमें भी पैगाम है कि जो आज तकब्बुर के पहाड़ हैं और अपने माल और इक्तदार के नशे की वजह से अपने आप को बहुत ताकतवर, नाकाबिल शिकस्त समझते हैं, वो भी इस तरह हो जाएंगे जैसे एक मिसाल दी परवानों की, बिखरे हुए परवाने, वो भी हकारत की मिसाल है, कमज़ोरी की मिसाल है। और दूसरी मिसाल फिर मज़ीद समझाने के लिए ये दे दी कि पहाड़, ये जो इस दुनिया में तुम पहाड़ों को देखते हो, चट्टानों को देखते हो, इतनी मजबूत है, क़यामत के दिन ये धुनी हुई ऊन की तरह इनकी हालत हो जाएगी। वाकयन भी ये पहाड़ ऐसे हो जाएंगे क़यामत के दिन। और इसमें ये पैगाम भी है कि जो इतने ताकतवर पहाड़ों की जो दिन ये हालत कर देगा, तुम इंसान तो उन पहाड़ों के मुकाबले में बड़े कम, तुम्हारे जिस्म मजबूत है, तुम्हारी हालत क्या कर देगा। आयत नंबर 4 और 5 में उस दिन की एक मुख्तसर तस्वीर के बयान के बाद अब तवज्जो फरमाइए। अब इंसान की नफ्सियात है, जब उसे किसी ख़तरनाक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये होगा उस दिन, ये होगा, तो ज़रा वो उसकी तवज्जो बढ़ जाती है, ذرا غور کرنے کی حالت میں زیادہ آ جاتا ہے. اب یہ حالت پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم فرما رہے کہ اس دن ہوگا کیا تمہارے ساتھ, حساب کتاب اعمال کا کس طرح سے لیا جائے گا وہ تصویر بیان کی جا رہی ہے. ہم اپنے الفاظ میں پہلے آپ کو بیان کر دیں تاکہ آیات کا معنی آسانی سے سمجھ آ جائے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے اگلی جو آیات ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے. اعمال کا تولا جانا قرآن مجید میں پہلے بھی گزر چکا, فرمایا تھا والوزن یومئذن الحق, اس دن وزن یعنی تولا جانا, اعمال کا تولا جانا یہ برحق ہے. لہذا ایسی باتیں جب ہم سنیں کہ ہمارا تو حساب ہی کوئی نہیں ہونا اور ہمارا تو کوئی اعمال دیکھے ہی نہیں جانے, بغیر دیکھے ہی مثلا کوئی ممبر پہ آئے اور مثلا خواب سنا رہا ہو کہ خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں کیا جا رہا تھا میں وہاں پر, تو وہاں پر فلان ہستی آئی اور اس نے کہا کہ تمہارا ہم اعمال نامہ دیکھے بغیر ہی تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو ان اس قسم کی روایات کو, اس قسم کے قصوں کو, یہ روایات تو نہیں, یہ قصے ہیں جو روایات کی شکل میں ڈال دیے گئے. اور اب تو کام اور بڑھ گیا, وہ قوم جو قرآن مجید کو یکسر نظر انداز کرتی ہے اب وہ خوابوں پہ چلتی, اب قیامت کے دن کے فیصلے کیسے ہوں گے, ہمارے بزرگ نے خواب دیکھا تھا, ہمارے پیر نے خواب دیکھا تھا, ہمارے عالم نے خواب دیکھا تھا, اور یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ نے قرآن میں کیا تصویر بتائی ہے قیامت کی. اب خوابوں اور قصوں اور شعر و شاعری پر قیامت کا حساب آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شعروں میں سن رہے ہو اس طرح حساب ہوگا, جو فلان بزرگ نے خواب دیکھا ہے اس کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور اس قسم کی چیزیں. جبکہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار نے فرمایا تھا سب سے پہلے قرآن مجید ہے, سب سے پہلے قرآن مجید ہے, پہلے وہاں سے دیکھ لینا کہ قیامت کیسی ہوگی, اس کے بعد پھر باقی جو داستانیں ہیں ان کو دیکھنا کہ وہ اس کے مطابق ہیں یا اس کے مطابق نہیں ہیں. اور یہ توفیق ہم بار بار کہتے ہیں اسی کو ملتی ہے جس نے ایک اپنا رابطہ, مستقل رابطہ اللہ کی کتاب کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور عقل کو بھی استعمال کرتا ہے. بعض لوگ رابطے میں ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہیں قرآن کے لیکن عقل پھر بھی استعمال نہیں کرتے, جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی اور وادی میں ہوتے ہیں, جب خواب سن رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں یا ایک ہی بات ہو رہی ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی بڑی عقیدت ہے, خواب سن رہے ہیں تو بھی بڑی عقیدت ہے, اگرچہ وہ خواب خلاف قرآن بات کر رہا ہو لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک جو دین کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں بڑی عقلیں تیزی سے کام کرتی ہیں لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بالکل عقل استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں. جو سن رہے ہیں اسی پہ سر دھن رہے ہیں اور اسی کو قبول کر رہے ہیں, اور ایک بات پڑھی دوسری بات پڑھی جو اس پہلی کی مخالف ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اور زیادہ سے زیادہ پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں, ہماری اوقات کہاں کہ ہم سمجھ سکیں. تو دین اللہ نے اس لیے بھیجا کہ بغیر سمجھے اس پہ عمل کرنا, یہ باطل تصورات, کیونکہ شروع سے ایسی تربیت نہیں کی جاتی. لہذا آپ جس بھی مسلک میں چلے جائیں وہ اپنی اسی اندھی عقیدت میں بات کریں گے, دلائل سے بات کرنے والے خاص طور پر قرآن مجید کو سامنے رکھ کر جنہوں نے اپنا عقیدہ اپنے افکار کو بنایا ہو یا اصلاح کی ہو, یہ آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملیں گے. تو قیامت کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے ذرا ان آیات کو بھی سورۃ القارعہ کی دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 6 میں, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, پس جس کے موازین ثقیل ہوں گے, ثقلت ثقل یعنی بھاری, ثقیل یعنی بھاری چیز, جس کے موازین, موازین وزن کی جمع ہے, یعنی انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا تصویر آتی ہے کہ مثلا ایک ترازو ہے, اس کے ایک طرف نیک اعمال ڈالے جائیں گے, اور ایک طرف برے اعمال ڈالے جائیں گے، تو جس کا وزن زیادہ ہو جائے گا وہ سائٹ گویا کہ متعین ہو جائے گی، جس کے نیک اعمال کے وزن زیادہ ہیں اس کو وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے برے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک یہ تصور ہے۔ ایک اور چیز بھی اس میں اضافہ فرما لیجئے، ہم جو عمل کرتے ہیں اسی ایک ہی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وزن زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور وزن کم بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اول وقت میں توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اہم کام سمجھتے ہوئے، بلکہ اہم ترین کام سمجھتے ہوئے پڑھی گئی نماز، اس کا وزن اور اس کے مقابلے میں ایسی نماز جو سستی اور کوتاہی کے ساتھ پڑھی گئی ہو، بغیر توجہ کے جلدی جلدی پڑھی گئی ہو، ٹائم سے تاخیر کر کے پڑھی گئی ہو، یا خدا نخواستہ ریاکاری بھی اس میں شامل ہو گئی ہو، اس نماز کا وزن، اس نے بھی چار رکعتیں پڑھی، اس نے بھی چار رکعتیں پڑھی، لیکن دیکھنے میں ایک ہی نماز پڑھی ہے، لیکن اس کا وزن برابر ہے اللہ کا۔ ایک نے خالص خدا کی رضا کے لیے کچھ خرچ کیا، ایک نے ریاکاری کے لیے خرچ کیا۔ جس کی نیت خالص تھی، فرض کریں اس کی خرچ کی ہوئی رقم کم تھی لیکن نیت خالص تھی، اور ایک نے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے خرچ کیا، رقم بہت بڑی تھی، اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی، کمیت، مقدار نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے۔ اگر مقداریں دیکھا کرتا تو پھر غریب لوگوں کے لیے تو مشکل پیش آتی، اور یہ سوال پیدا ہو جاتا کہ کیا اللہ کی رضا صرف مثلا امراء کے لیے؟ پروردگار عالم کا نظام عدل پر مبنی ہے، اور عدل کے بعد پھر فضل پر مبنی ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کی نیت اللہ تعالیٰ کے پاس وزن رکھتی ہے۔ بعض روایات میں اس طرح سے آیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ بہت سارے اس کی وجہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جب نیت کرتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، یہ نیکی کا کام، لیکن ہو سکتا ہے جب کرنے کے لیے اٹھے کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، جو کام کا اندازہ لگایا تھا اور جو اس کی طاقت تھی وہ کام اس سے بڑا نکلے، جتنی رقم اس کے پاس تھی اس سے زیادہ خرچ والا کام نکلے۔ نیت کا اللہ اجر دے دیتا ہے، بشرطے کہ نیت اسی پکے ارادے والی ہو۔ ایسے نہیں گھر بیٹھ کے بندہ صرف نیت ہی کرتا رہے اور کام کرنے کا ارادہ نہ ہو، وہ نیت نہیں ہوتی، وہ تو بےمانی ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے پاس کسی بھی عمل کا، ہو سکتا ہے عمل ایک عمل دس لوگوں نے کیا ہو، ان دس کے وزن جو ہے اسی عمل کا اللہ کے پاس مختلف ہو۔ تو نیک اعمال زیادہ وزنی بھی ہو سکتے ہیں اور نیک اعمال کے وزن بھی ہلکے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی ایک دو رکعت نماز کسی کی ایک سال کی نماز سے زیادہ بھاری ہو جائے، جو نماز ریاکاری کے لیے تھی، اور اس طرح آپ مزید بھی تصور کر سکتے ہیں۔ بس جس، یا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا، بس جس کا پلہ بھاری رہے گا، پلہ وہی ترازو کی ایک سائڈ کو کہتے ہیں کہ ہم ترازو سے، ہمارے ذہنوں میں ایک خاص تصویر آتی ہے ترازو کی، خداوند عالم بہتر جانے کے وہاں پر کیفیت کیا ہوگی، لیکن صورتحال یہی ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا۔ جس کا پلہ بھاری رہے گا، فہو فی عیشت الرادیہ، تو وہ من پسند، رضایت والی، رضا والی زندگی میں ہوگا۔ یعنی پھر اسے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، جسے قرآن بار بار بیان فرماتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس کے بعد نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا تا ابد۔ لیکن دوسرا گروہ، آیت نمبر 8، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، اور رہا وہ کہ جس کا پلہ، جس کے موازین، خفت، خفیف، ثقیل کی زد ہے، خفیف کہتے ہیں ہلکا ہونا، جس کے موازین، جس کا پلہ ہلکا ہوگا، کیا مطلب؟ نیک اعمال ہلکے پڑ جائیں گے اور گویا کہ پھر برے اعمال بھاری پڑ جائیں گے۔ اوپر جو بات ہوئی بھاری ہونے کی، وہ بھی نیک اعمال کی، किसके मुकाबले में भारी हो जाएंगे? बुरे आमाल के मुकाबले में। यहाँ पे कहा जा रहा है जिसके आमाल, जिसके मवाजीन, जिसका पल्ला हल्का हो जाएगा। कौन सा पल्ला? नेक आमाल का। किसके मुकाबले में? बुरे आमाल के मुकाबले में। यानी गोया के बुरे आमाल भारी पड़ जाएंगे, नेक आमाल जो है वो हल्के पड़ जाएंगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा? आयत नंबर 9, फअम्मुहु हाविया। तो इसका लफ्जी तर्जुमा इस, तो उसकी माँ हाविया होगी। माँ को कहते हैं, तो उसकी माँ हाविया होगी। क्या मतलब? यानी उसी की आगोश में रहेगा, उसी की आगोश में पलेगा। जैसे बच्चा माँ के पास रहता है, ये इसी माँ के पास अब रहेगा। अलबत्ता कैसी माँ, ये भी एक किस्म की अजीब गरीब धमकी है कि का नाम लाया जा रहा है। माँ तो प्यार की अलामत है, लेकिन खुदावंद आलम फरमा रहा है कि अगर तुमने अल्लाह जैसे मोहब्बत करने वाले और एहसान करने वाले के एहसानों को भूलकर सरकशी और उसकी नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारी है, तो फिर हम तुम्हें एक और माँ देंगे जिसका नाम हाविया है। हाविया का लफ्जी माना है गिरने की जगह, जहाँ जहन्नमी जाकर गिरेंगे। कितनी गहरी होगी, कितनी ऊंचाइयों से गिरेंगे, खुदावंद आलम बेहतर जानता है। रिवायात मुतअद्दिद इसके बारे में आई हैं, लेकिन हाविया जहाँ कोई जाकर गिरता है। फअम्मुहु हाविया, या से मुराद क्या है? यानी उसका ठिकाना, उसकी माँ, उसके लिए आगोश, उस जगह का नाम क्या है? हाविया। जहन्नम को हाविया कहते हैं चूंकि गोया के जैसे खाई में कोई जाकर नीचे गिरता है बुलंदी से, इस तरह जाकर लोग वहां पर गिरेंगे। गिरने की जगह, बुलंदी से गिरने की जगह हाविया। और फिर जब इस हाविया का नाम लिया, इसकी हौलनाकी की तरफ और तवज्जो करवाने के लिए फरमाया, वमा अदराका मा हिया, और आपको किस चीज ने बताया कि वो, यानी वो हाविया क्या है? आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उस जगह को जिसको हमने मुजरिमों के लिए तैयार किया है, मुजरिमों का ठिकाना हमने जिसको करार दिया है, वो क्या चीज है? वो लोग के जो दुनिया में ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं करते, पाँव में कांटा चुभ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपनी इस कमज़ोरी को जहन में रखते हुए हम तुम्हें बता रहे हैं कि वो हाविया बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और तुम्हें, आपको किस चीज़ ने बताया कि वो क्या है, यानी वो हाविया क्या है? आयत नंबर 11, नारुन हामिया, एक आग है। कैसी आग? शदीद, भड़कती हुई आग। आग तो होती भड़कती हुई है, लेकिन मजीद ताकीद की जा रही है, ऐसी भड़कती हुई आग कि जैसी भड़कती हुई आग तुमने दुनिया में नहीं देखी हो। उसकी हिद्दत, उसकी शिद्दत, उसकी जलाने की कुव्वत दुनिया की इन आगों से, दुनिया की आतिश से, आग से कहीं ज्यादा होगी। आयत नंबर 11 से सूरह क़ारिआह तमाम होती है, इसके बाद सूरतु तकाथुर है जिसकी हम पहले तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में बयान करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हाकुमु तकाथुर حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। سورة التكاثر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدا رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ 2، حتی زرتم المقابر، यहाँ तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली। तवज्जो फरमाइए, क्या माना है इन दो आयात का? بعض نے روایات میں جو بیان کیا اس کا شان نزول وہ یہ ہے کہ مکہ میں, مکی سورہ ہے یہ, دو خاندان ایک دوسرے پر, جیسے وہاں پہ لوگوں کی عادت تھی اپنی اپنی چیزیں گنوا کر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے, کہتے تھے ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں, ہمارا مال تم سے زیادہ ہے, ہمارے افراد تم سے زیادہ ہیں, ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے, تمہارا خاندان گھٹیا ہے. اس قسم کا مقابلہ ہو رہا تھا دو قبیلوں میں, اور یہاں تک کہ وہ اپنے مردے گننے کے لیے, اب پتہ نہیں مردے گننے کے لیے کس لیے پہنچے کہ ہمارے مردے زیادہ ہیں یا تمہارے مردے زیادہ ہیں, شاید تعداد گن رہے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تم تعداد میں کم ہو. تو زندوں کو گن لیا ہوگا تو پھر مردوں کو گننے پہنچ گئے, قبرستان میں پہنچ گئے. تو یہ ایک شان نزول ہے جو بیان کیا جاتا ہے, ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. الفاظ کی طرف آپ توجہ کریں, بہت بڑا پیغام, ابدی پیغام لیے ہوئے. الحاکم التکاثر, تکاثر کثرت سے ہے. اور تکاثر کسے کہتے ہیں؟ کثرت کا معنی واضح ہے, کسی چیز کا زیادہ ہونا. تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تکاثر کہتے ہیں چیزوں کی کثرت کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا. مثلا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا, میرا مال زیادہ ہو, دوسرا دوڑ دھوپ کر رہا ہے, میرا مال اس سے زیادہ ہو, کہہ رہا ہے میرے پاس کپڑے زیادہ ہونے چاہیے, وہ مقابلہ کر رہے ہیں میرے پاس تیرے سے زیادہ ہونے چاہیے, میرے پاس فلان چیز زیادہ ہونی چاہیے. کثرت, کثرت دنیا کے مال کی کثرت آپ لے لیں یا دیگر دنیاوی چیزوں کی کثرت, اس میں ایک دوسرے سے زیادہ جمع کرنا اور پھر ایک دوسرے پہ فخر کرنا, اور جس کا خود بخود نتیجہ یہ ہے کہ جس کے پاس کم ہے اس کو گھٹیا سمجھنا اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کا خود کو برتر سمجھنا, بہتر سمجھنا. یہ ہے معنی کس کا؟ تکاثر کا. خداوند عالم فرما رہا ہے اس تکاثر نے, اس زیادہ جمع کرنے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ الحاکم, تمہیں غافل کر دیا ہے. الحا کا لفظ لہو سے ہے, لام ہا اور واو, لہو اور لعب, یہ دونوں قرآن میں کئی مرتبہ گزر چکے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو, جان لو کہ دنیاوی زندگی لعب ہے اور لہو ہے. لعب بے مقصد سرگرمی, کھیل تماشا اسے کہتے ہیں, بے مقصد. لہو کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ فرمائیں, ہم نے پہلے بھی بیان کیا پھر سن لیں. لہو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خود اہم نہیں ہوتی, ضروری نہیں ہوتی, لیکن اپنے اندر ایسے انسان کی توجہ کو مصروف کر لیتی ہے, اپنے اندر انسان کو اس طرح مشغول کر لیتی ہے کہ انسان اپنے اہم کام بھول جاتا ہے, ان سے غافل ہو جاتا ہے, ایسی چیز کو کہتے ہیں لہو. اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ الحاکم التکاثر, یہ مال زیادہ, مال کی کثرت کے مقابلے اور فخر کرنا اور دنیاوی چیزوں کو جمع کر کے مقابلے کر رہے ہو, یہ میرے پاس زیادہ, میں نے یہ زیادہ کرنا ہے, میں نے اتنا جمع کرنا ہے, فلان کرنا, اس دنیا کے پیچھے دوڑنے نے اصل اہم چیز کی طرف سے تمہیں غافل کر دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے, وہ آخرت ہے. ہمارے ذہن میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ہلکا پھلکا سا لطیفہ ہے کہ ایک والد نے, جسے بڑا شوق تھا کہ اس کا بچہ دینی تعلیم پڑھے, اس نے اپنے بچے کو, یہ اکثر قوم میں یہ سنایا جاتا ہے طلاب کو ذرا نصیحت کرنے کے لیے, تو ایک والد نے جس کو بڑا شوق تھا کہ میرا بچہ دینی تعلیم پڑھے, اس نے اپنے بچے کو کم بھیجا, ایران بھیجا پڑھنے کے لیے. تو کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے بچے کا حال پوچھنے کے لیے باپ نے خط لکھا, خط لکھا اور پوچھا کہ باقی چیزیں پوچھ کر, طبیعت صحت پوچھ کر سوال کیا کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے. تو بچے نے जवाब में अपने वालिद को अपना हाल अहवाल तबीयत सब कुछ बताया, और जो असल सवाल था बाप का उसके जवाब में उसने लिखा कि बाबा यहाँ आने के बाद मसलन महीना दो महीने गुजार चुके हैं वहाँ पर, कहता है बाबा यहाँ पर आने के बाद इतनी मसरूफियात मेरी बन गई हैं कि पढ़ाई का टाइम नहीं निकलता, पढ़ने का टाइम नहीं निकलता, मसरूफियात बहुत ज़्यादा बन गई हैं। ये वो कह रहे हैं जिसको भेजा ही पढ़ने के लिए गया था। बाज़ अफराद ऐसे हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर की जा रही है कुरान मजीद में, तुम्हें भेजा किस लिए, तुम्हारी दुनियावी मसरूफियात, तुम्हारे दुनियावी ताल्लुकात, तुम्हारी दुनियावी एक्टिविटीज़, दुनियावी से मुराद हमारी क्या होती है जिसमें अल्लाह का अमल दखल ना हो, सिर्फ दुनिया के लिए, और उसमें यही तकासुर, मेरे पास ये ज़्यादा हो, मेरे पास ये किस लिए ज़्यादा हो, बस मेरे पास ज़्यादा हो, मैंने सेठ बनना है, मैंने दूसरों से अमीर बनना है। तो ये अल्लाह ताला का ख़त है कुरान मजीद जो अपने मखलूक को उसने लिखा है कि तुम्हें वहाँ पर क्या करने भेजा था और तुम क्या कर रहे हो। अल्हाकुम तकासुर, तुम्हें असल अहम चीज़ से गाफिल करके अपने अंदर मशगूल और मसरूफ कर लिया है, किसने, ये माल और दौलत की कसरत और एक दूसरे पर फख्र करने। और कब तक तुम्हारा ये सिलसिला जारी रहता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, आयत नंबर 2, यहाँ तक कि कब्रों की ज़ियारत तुम्हें हो जाती है। क्या मतलब, यानी मौत आ जाती है तुम्हें। अलबत्ता अगर उस शान नज़ूल को जहन में रखें तो तुम लोग कसरत एक दूसरे की गिन रहे थे, वही दो कबीले, यहाँ तक कि तुम कब्रों की ज़ियारत को पहुँच गए। लेकिन अगर आप इस आयात के अपने अल्फाज के अंदर तदब्बुर करें तो उन दो कबीलों के लिए थोड़ी माना, और ये माना कि कब तक इंसान इसी तकासुर माल और दौलत की कसरत के पीछे जानवरों की तरह काम करता रहता है, जब तक के अचानक ऐलान किया जाता है कि फलान साहब अब नहीं रहे, अचानक इंतकाल फरमा गए हैं, हरकत कल्ब बंद होने से, रोड एक्सीडेंट में, फलान हो जाने से, कोरोना वायरस से इस दुनिया से चले गए, कोई ना कोई जाना सब ने है, जिसको कोरोना वायरस हो गया उसने भी जाना है, जिसको कोरोना वायरस ना हुआ उसने भी जाना है, हो सकता है जिसको कोरोना वायरस हो जाए वो बच जाए और जिसको कोरोना वायरस नहीं हुआ वो किसी और वजह से दुनिया से चला जाए, मौत सबको आनी। तो खुदा बंदे आलम यहाँ पे खबरदार किस बात से करना जा रहा है, एक कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी, और वो है तकासुर, जो ऐसी अपने अंदर मशगूल कर लेती है इंसान को कि इंसान गाफिल हो जाता है। और जैसा कि मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग सो रहे हैं, अन्नासु कुल्लुहुम नियामुन, लोग सो रहे हैं, इदा मातु इंतबहु, मरेंगे तो जागेंगे तो होशियार हो, मरेंगे तो जागेंगे, क्या मतलब, गफलत से निकलेंगे मौत के जरिए से। तो अल्लाह ताला और अल्लाह ताला का ये नुमाइंदा मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से क्या करना चाहते हैं, इंसान को इसी दुनिया में जब तक मोहलत है गफलत से निकालना चाहते हैं। अल्हाकुमुत्तकासुर, एक दूसरे पर फख्र ने तुम्हें गाफिल कर दिया है। और हमने कहा कि तकासुर यानी कसरत पर फख्र, माल की कसरत पर फख्र वगैरह। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुँचो, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुँचे, यानी जब तुम्हारी मौत आ गई तब तुम्हारी ये तकासुर की बीमारी को सुकून आया, तब इस दर्द को कुछ तुम्हें, इससे तुम्हें कुछ आराम हुआ, लेकिन इसका नतीजा अब आराम नहीं है। 3, कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं से यहाँ क्या मुराद है, अगर गुज़श्ता आयात को जहन में रखें, यानी ये तुम्हारा रवैया हरगिज़ ठीक नहीं है, ये जिस पर तुम फख्र कर रहे हो ज़्यादा जमा करके, इसने हरगिज़ तुम्हारे पास नहीं रहना, ये अबदी ये हमेशा रहने वाली चीज़ें नहीं है, جس کے پیچھے تم اپنی اصل مقصد سے آخرت سے غافل ہو گئے. کلا یہ تمہارا اصل مقصد نہیں ہے, یہ تکاثر دنیا کے مال و دولت کی کثرت, یہ تمہارا اصل ہدف نہیں ہے. اصل ہدف وہ ہے جس سے تمہیں اس نے غافل کر دیا ہے. کلا ہرگز نہیں, سوف تعلم, بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا, ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا. چار, پھر تاکید فرمائے, ثم, پھر ہم تم سے کہہ رہے ہیں, کلا ہرگز نہیں, اس رویے سے باز آ جاؤ. یہ دنیا عارضی ہے, اس کی چیزوں پر فخر کرنا, دوسروں کو گھٹیا سمجھنا, یہ بہت ہلاکت خیز بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی تمہیں بتا رہا ہے, ثم کلا, پھر ہرگز نہیں, سوف تعلمون, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں, یہ چیزیں دائمی نہیں ہیں, بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے سچ کہا تھا, بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا. پانچ, کلا, ہرگز نہیں, یہ کلا کی تکرار مضمون کی شدت سامع سننے والے تک پہنچانے کے لیے, ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین, اگر تمہیں, کاش تمہیں علم ہوتا, کون سا علم؟ علم الیقین, یقینی علم. علم کے درجات ہوتے ہیں, بعض دفعہ انسان کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے لیکن اس پر اسے یقین نہیں ہوتا. لو تعلمون علم الیقین, اگر تمہیں علم ہوتا, کون سا علم؟ علم الیقین, اگر تم یقینی علم رکھتے تو تمہیں اس بات کا بھی یقین ہو جاتا. کیا؟ آیت نمبر 6, لترون الجحیم, تم ضرور بالضرور جہیم کو دیکھو گے. ایک ہے معلوم ہونا کہ جہنم ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے, اور ایک ہے یقین ہونا. یہ دو نقطے, درجہ بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے انسان یقین کی طرف, اس کا علم یقین کی طرف بڑھتا جاتا ہے. تو جیسے جیسے یقین کا عنصر زیادہ ہوتا جاتا ہے, اس طرح اس عقیدے کی تاثیر بھی انسان پر زیادہ ہوتی جاتی ہے. بہت سارے ہمارے ایسے عقیدے ہیں کہ جن کا اثر ہی کوئی نہیں زندگیوں میں. مثلاً کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عقیدے میں پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے امام فلان ہستی ہیں, اور اگر عمل دیکھو تو امام ابلیس ہوتا ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ کس شریعت نے, کس خدا نے, کس رسول نے, کس امام نے اس عقیدے کے بارے میں تمہیں کہا ہے کہ یہ قبول ہو جائے گا؟ اس کے برعکس کہا ہوا ہے, بلکہ یہ تو چیٹنگ ہے. اگر پروڈکٹ 2 نمبر ہو اور اوپر سٹیمپ لگا لیا جائے کسی بہت بہترین کمپنی کا, یہ تو فراڈ ہے. پروڈکٹ تب سامنے آتی ہے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے. انسان کا پتہ تب چلتا ہے کہ اصل میں کون اس کا امام ہے جب وہ عمل کرتا ہے. زبان سے تو کچھ بھی دعویٰ کیا جا سکتا, لیکن جب وہ عمل کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے پروڈکٹ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. امام المتقین ہے اس کا یا اس کا امام ابلیس ہے؟ توجہ فرما, علم الیقین, اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو تمہیں گویا کہ یہ بات بڑی یقینی پتہ ہوتی کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ, کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. 7, ثم, یہ ثم پھر تاکید کے لیے, ثم لَتَرَوُنَّهَا, پھر یقیناً ضرور بالضرور تم اسے دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے. ابھی تو تم بالغیب، اگر تمہارا ایمان بالغیب بھی صحیح ہو تو تم اس غیب کی آنکھ سے دیکھ لو گے، ایمان کی آنکھ سے دیکھ لو گے. اور اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ تمہیں اس درجے پر وہ ایمان پہنچا سکتا ہے کہ گویا کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اپنی آنکھ سے، ابھی تم نہیں دیکھ رہے لیکن تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھنا ہے. اور اس کا اثر اور تاثیر کتنی ہوگی، یعنی یہ چیزیں جو ان آیات میں، یہ جو سٹیپس بیان ہو رہے ہیں، جو کیفیتیں بیان ہو رہی ہیں، اگر انسان پر توجہ کرے، ان پر توجہ کرے، ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو خود بخود تاثیر بھی اس پر پڑ جائے گی، ان چیزوں پر، ان کے بارے میں علم اور ان پر ایمان کی تاثیر بڑھ جائے گی. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقیناً اسے یقین کی آنکھ سے، یعنی جس میں کوئی شک ہی نہیں، جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تم اسے دیکھو گے. اور جب تم اسے دیکھو گے تو کیا ہوگا، آیت نمبر 8 جو آخری آیت ہے، ثم، پھر اس کے بعد، لَتُسْأَلُنَّ، یقیناً ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا. کس کا سوال کیا جائے گا؟ یومئذن، اس دن، یعنی جس دن تم اس کو دیکھو گے قیامت کو، اس دن یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا، عن النعیم، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، دنیا میں جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی تھی. توجہ فرمائیے، سوال ہوگا نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا رویہ رکھا. اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں کم ملی تھیں، مال کم ملا تھا، ظاہر ہے جتنا ملا تھا سوال بھی اتنا ہی کیا جائے گا. جس کو دنیا کی نعمتیں زیادہ ملی تھی، مالدار تھا، صاحب جائیداد تھا، بڑی پراپرٹیز تھی اس کی، اس کو جو کچھ ملا تھا اس کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا. کسی کو اگر کوئی بہت بڑا عہدہ ملا تھا اس کا سوال کیا جائے گا. کسی کو اگر کوئی کم حیثیت ملے گی اس سے سوال بھی اتنا ہی کیا جائے گا. اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں. سب سے بڑی نعمت اگر میں کہوں کیا ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت رسول اللہ ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے نعمت اہل بیت اطہار ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ نعمتیں کس کو ملی؟ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملی ہیں وہ پھر اس بات کے لیے بھی تیار ہوں کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. عام طور پر جو صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ تم نے جو خرابیاں کی ہوگی نا، اس کو چھڑوانے کے لیے، ان خرابیوں کو بخشوانے کے لیے یہ ہستیاں کام آئیں گی. لیکن اگر یہ ہستیاں نعمت ہیں کہ ہیں، اور کائنات میں ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اگر عجیب سا لگ رہا ہو کسی کو تو قرآن بتا چکا ہے. رسول اللہ اپنی قوم کی کیا شکایت کریں گے، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. وہاں پر جس نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوگا وہ کہے کہ یا اللہ ہمیں تو قرآن ملا، ہم بخشے جائیں گے. نہیں ہوگا ایسا، غلط انٹرپریٹیشن، ڈسٹورشن، تحریف جسے کہا جاتا ہے، جس کی کثرت ہے. سوال ہوگا، قرآن کی آیت ہے کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے حتماً ہم ان سے سوال کریں گے کہ ہمارے رسولوں نے جو تمہیں پیغام دیا تھا تم نے کیا رویہ رکھا اس کے مقابلے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن اور ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب ملا، لوگوں نے تمہاری بات مانی یا لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی. جب یہ نعمتیں ہیں، جب قرآن نعمت ہے، جب رسول نعمت ہے، جب اہل بیت اطہار نعمت ہیں، تو اس نگاہ سے بھی سوچئے جس طرف سے قرآن ان نعمتوں کی اہمیت کی طرف توجہ دلواتا ہے. عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ عام طور پر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کیونکہ ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں لہذا ہمیں بڑی کنسیشن ملے گی. آگے ملے گی، لیکن قاعدہ ضابطہ ہے اس کا، اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہوا، شفاعت. لیکن شفاعت کا ایک باطل تصور ہے جو قرآن نے بتایا ہوا، وہ شخص کے جس کا عمل ان ہستیوں کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں حسین علیہ الصلات والسلام جیسا رہنما عطا کیا تھا، تم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں تمہیں حسین کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، تمہیں بچپن سے حسین 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 بتایا گیا، تم نے بچپن سے سنا حسین نے قیام کیا، تم نے بچپن سے سنا حق کی خاطر دین کی خاطر جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہے تھے ان کے خلاف اٹھنے کی خاطر حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب تم بتاؤ کہ تمہیں اتنی بڑی نعمت ملی تھی، اتنے بڑا رہنما تمہیں دیا تھا، تمہاری زندگی پر اس رہنما کا کیا اثر ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً حتماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جنہوں نے فالو کیا ہوگا ان کی کمی بیشی دور ہوگی شفاعت کے ذریعے سے، لیکن جو فالو ہی نہ کرے، اپنی دنیا کے میدان میں اس کا رویہ، اس کی حرکتیں بالکل اسی طرح ہیں جو اس کی ہیں، جس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں. تو انسان اپنی حرکتوں سے اپنے امام کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون ہے میرا امام، نہ کہ اپنی زبان سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا امام کون ہے. کتاب اصول کافی، کتاب الکفر والایمان میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ مومنوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے یہ مومن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس وہ کافر لکھا ہوا ہے. تو یہ فرامین اہل بیت بھی تو بیان ہونے چاہیے، ان کو کتابوں میں دفن تو نہیں رہنا چاہیے نا. صرف خوشخبریوں والے فرامین سنائے جائیں اور خبردار کرنے والے نہ سنائے جائیں تو یہ تو خیانت ہو جائے گی، اور اس سے بڑی خیانت اور فراڈ کون سا ہوگا جو انسان کی ابدی زندگی تباہ کر دے. 30-40 سال کی دنیاوی زندگی میں اگر کوئی فراڈ ہو جائے کسی کے ساتھ، وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ 30-40 سالہ 50 سالہ زندگی دنیا کی خراب ہو جائے، کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے، اس کا مال لوٹ کے لے جائیں. لیکن جس کے ساتھ اس کی آخرت کا فراڈ ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہے کہ جس کو موت کے بعد پتہ چلے مجھ سے فراڈ کیا گیا، جو مجھے بتایا گیا وہ حقیقت نہیں رکھتا، مجھے صرف میٹھی میٹھی چیزیں بتائی گئیں اور بہت سارے حقائق مجھ سے چھپائے گئے جس کی وجہ سے نتیجہ غلط نکل آیا. اسی لیے حدیث ثقلین کی طرف ہماری توجہ کروائی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یہ قرآن صرف نام لینے کے لیے، خانہ پوری کے لیے سارا فوکس ایک طرف ہو جائے گا، غلط ہے. اگر اہل بیت کو چھوڑ دینے والا، اہل بیت پر ستم کرنے والا، اہل بیت کو تنہا چھوڑ دینے والا، ان سے مربوط نہ رہنے والا اگر ظالم ہے اور گمراہ ہے، تو اسی طرح بالکل اسی فارمولے سے قرآن سے رابطہ نہ رکھنے والا، قرآن کو مہجور، قرآن کو ترک کر دینے والا، قرآن نہ پڑھنے والا، قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنے والا، یہ بھی اسی طرح ظالم اور گمراہ ہے۔ پروردگار عالم عقل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی، سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، جو انسانوں کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے، اس عقل کی نعمت کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں سنجیدگی سے عقل استعمال کرنے کی اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التکاثر یہاں پر تمام ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ العصر ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔